الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی آیت نمبر 18 سے ہم شروع کریں گے. پیچھے یہ بات چل رہی تھی کہ آیات متشابہات اور اس پر ایمان لانے کا معاملہ کیا ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. بدر کا حوالہ گزرا, اور پھر بتایا کہ اس نبوت سے فائدہ کون لوگ اٹھائیں گے, ان کا ذکر کیا. اب آگے فرمایا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اول العلم قائم بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں. قائم بالقسط, اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی عدل پر قائم ہوتے ہوئے دی ہے, اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جو عزیز اور حکیم ہے. ترجمہ میں نے کر دیا ہے, اب اس کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہوتے ہوئے دے رہے ہیں, اور یہی گواہی فرشتوں کی بھی ہے اور اولو العلم کی بھی ہے. اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر آدمی کا جو بیان ہوتا ہے, مثلا عدالت میں چلے جائیں تو اسے بیان لیا جاتا ہے کہ تم اپنا موقف بیان کرو, تو یہ موقف اس کا اپنے حق میں گواہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ میں یہ کام میں نے نہیں کیا, یہ کام میں نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پوری کائناتوں میں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں اس میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور یہ گواہی اللہ تعالیٰ اس حالت میں دے رہے ہیں کہ وہ عدل پر قائم ہے. مطلب کیا ہوا کہ چونکہ کائناتوں کا علم ہم نہیں رکھتے, ہم تو اپنی زمین سے بڑی مشکل واقف ہوئے ہیں, اور ابھی سولر سسٹم یا اس سے اوپر جو دنیا ہے اس سے کچھ واقف ہوئے ہیں, تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ ان کائناتوں کے باہر کیا ہے. خود ہماری اپنی کائنات کے باہر کیا ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے, جس کا کچھ حصہ, تو ہمیں نہیں معلوم. اب بتانے والی ذات اللہ ہی کی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کسی دوسرے ملک سے آئیں جو ہم نے نہیں دیکھا ہوا, اب آپ آ کر بتائیں جی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہاں اس طرح کے بڑے عجیب لوگ ہیں, تو آپ کی گواہی چلے گی. اب سوال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ گواہی دینے والا جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے کہ کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قائم بالقسط ہو کے گواہی دے رہا ہوں, یعنی اگر کوئی اور الہ ہوتا تو میں قائم بالقسط ہونے کا تقاضا تھا کہ میں تمہیں بتاتا کہ اور بھی کوئی الہ ہے. تو میں عدل انصاف کے مطابق یہ بتا رہا ہوں. قائم بالقسط کا مطلب ہے کہ عدل پر قائم رہتے ہوئے, تو میں سچائی اور حق پر قائم رہتے ہوئے تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں, یعنی پوری کائنات میں صرف میں ہی الہ ہوں. ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور گواہی کوئی نہیں ہو سکتی. بس اتنی بات آپ کو ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ بیان کہاں سے آیا ہے. اس کے اوپر تمہید اللہ تعالیٰ باندھ چکے ہیں کہ بدر کے واقعے سے تم پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کلام میری طرف سے اتر رہا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اس کتاب کے اندر جو آیتیں ہیں ان کی جو نیچر میں بتا رہا ہوں وہ انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی, وہ میں ہی بتا رہا ہوں. تو یہ جو کلام اوپر سے چلا رہا تھا اس میں واضح کر دیا گیا کہ یہ کلام اللہ کا ہے. ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ تیسری سورہ ہے, لیکن یہ اتری تو اور بھی مدینہ میں آنے کے بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اتری ہے. تو اس میں یہ بات پیچھے پوری بیک گراؤنڈ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ کتاب جس میں یہ آیت شامل ہے یہ اللہ کی کتاب ہے, یہ ثابت ہو چکا ہے. اس کتاب کے اندر جملہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے عدل پر قائم رہتے ہوئے کہ कोई और इला नहीं है। तो जो दूसरी जगह से आया हो, जहाँ हम देख ना सकते हों, जहाँ का इल्म हमारे पास ना हो, उसके बारे में दूसरों की गवाही ही चलती है और उनके बारे में हमें पूरी दुनिया में अदालतों का कानून इसी असूल पर चलता है कि जज दूसरों की गवाही पर फैसला कर रहा होता है। ठीक है, बस वहाँ यही होता है कि ये गलती ना लग गई हो, झूठ ना हो, तो अल्लाह ताला ने उसको जायल किया कि अल्लाह वैसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस बात को जोर देने के लिए, उसकी हकीकत वाज़े करने के लिए कि ये गवाही अल्लाह ताला दे रहे हैं और किस हालत में दे रहे हैं, किस असूल पर दे रहे हैं। तो अगर अल्लाह ताला नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक गलत बयानी कर दें तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं कि वो कह दें कि भाई और भी ला हैं या नहीं है, जबकि हों। तो अब उसको अल्लाह ताला ने बात कही कि मैं कायम बिलकिस्त होकर ये कह रहा हूँ, तो खुदा की ज़ात है ही कायम बिलकिस्त, तो गवाही उसने कायम बिलकिस्त होते हुए दी है। अब आगे फरमाया कि ये फरिश्ते भी यही गवाही देते हैं और उलुल इल्म भी गवाही देते हैं। इनकी गवाही जो है वो सानवी है, फरिश्तों की गवाही अपने मुशाहदे पर भी होगी और खुदा के बयानात पर भी होगी, क्योंकि किस्सा आदम जो पीछे हम सूरह अल बकरा के शुरू में पढ़ चुके हैं, उसमें हम पर ये बात वाज़े हुई है कि फरिश्तों को बाज़ चीज़ों का इल्म नहीं था, तो इसलिए ये उनके लिए ये बात कहना कि हम सब कुछ जानते हैं ही नामुमकिन है। तो वो सब कुछ नहीं जानते थे, इसलिए फरिश्तों की गवाही अल्लाह की गवाही के ताबे होगी और उलुल इल्म की गवाही भी अल्लाह के गवाही के ताबे होगी। तो फरिश्तों की गवाही और उलुल इल्म, फरिश्तों से हम वाकिफ़ हैं, अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो उसने बना रखी है, गालिबन सबसे पहली मखलूक, और ना वो मिट्टी से बनी है ना वो आग से बनी है, अहदीस से मालूम होता है कि नूर से बने हुए, रोशनी से बने हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो एक मखलूक है। उलुल इल्म जो है वो इंसानों में से और फरिश्तों में से दोनों हो सकते हैं, जिनों में से भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ इंसानों का लफ्ज़ नहीं बोला गया। लेकिन उलुल इल्म का मतलब इल्म वाले नहीं होता सिर्फ, इल्म का लफ्ज़ वो समझने के मानी में भी आता है, तो समझ वाले इल्म वाले लोग, इल्म वाले लोग दो तरह के होते हैं, एक समझ वाले होते हैं, एक समझ वाले नहीं होते। मैं पहले भी शायद ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर ज़हीन आदमी अक्लमंद नहीं होता और हर अक्लमंद आदमी ज़हीन नहीं होता, इसी तरह हर इल्म वाला आदमी समझदार नहीं होता और हर समझदार आदमी ज़रूरी नहीं इल्म वाला भी हो। तो उलुल इल्म का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिनके पास मालूमात भी हैं और समझ वाले भी हैं। इसको एक छोटी सी सादा सी मिसाल से समझ लें ताकि मेरी बात पहुँच जाए। मसलन मेरे पास, आपके पास, सबके पास इल्म है कि सूरज धूप देता है और उसकी धूप में हरारत भी होती है। ठीक है, अब ये तो इल्म हो गया, जिसके पास ये इल्म है वो साहिब इल्म है, उलुल इल्म के पहले मानी में पूरा उतरेगा कि उसको पता है जी सूरज में धूप होती है और धूप में हरारत भी होती है, लेकिन वो गर्मियों में जून जुलाई में जाकर धूप में बैठ जाए तो ये अक्लमंद होगा, जाहिर है कि नहीं, और सर्दी लग रही हो और धूप में जाकर ना बैठे, क्योंकि उसने अपनी अकल को इस्तेमाल ही नहीं किया कि मैं इस धूप की हरारत से कोई फ़ायदा उठाऊं। तो उलुल इल्म आदमी वो होगा कि जिसके पास मालूमात हो और फिर उससे अच्छे नतीजे निकाले, समझदारी वाले नतीजे निकाले। अब यहाँ उलुल इल्म कौन है? वो ये कायनात देखते हैं, इस कायनात को देख कर नतीजा निकालते हैं कि इसको खुदा ने बनाया है, और फिर दूसरा अगला नतीजा निकालते हैं कि जिस तरह ये चल रही है लगता है कि एक खुदा ने बनाया है, उनकी गवाही ये हो जाती है। मैंने शायद किसी नशिस्त में पहले भी ये बात अर्ज़ की थी कि हमारा जो फितरी इल्म है, हमारे पास जो मालूमात हैं, उनकी रोशनी में हमारा फितरी इल्म कुछ फतवे देता है, कुछ फैसले करता है। उन फतवों और फैसलों में ये बात पूरी तरह शामिल है कि हम चीज़ों का जो इम्तियाज़ करते हैं, चीज़ों के अंदर जो मानी तय करते हैं, चीज़ों के अंदर जो मतलब निकालते हैं, उनके अंदर से दूसरे की नीयतें निकालते हैं, दूसरे के इरादे भांपते हैं, दूसरों के ऊपर तबसरा करते हैं, बदगुमानी करते हैं, गुमान करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें हमारी उस सलाहियत की तरफ इशारा करती हैं जिसमें हम چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نتائج نکالتے ہیں. ان چیزوں میں سے جو دیکھے جانے والی چیزیں ہیں ان میں ہم بہت باریک باریک فرق کرتے ہیں. کہ اس کمرے کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ جملہ نہیں بول سکتا کہ یہ خود بخود ایسے ہو گیا, لیکن باہر اگے ہوئے جھاڑیوں کو جنگل میں یا کسی خالی پلاٹ میں ہم کہہ دیتے ہیں خود بخود اگائے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہی بنے گھر کے اندر جو لان بنا ہوا ہے اس کو نہیں کہیں گے خود بخود پیدا ہو گیا. تو یہ جو ہم فرق کر رہے ہیں کس بنیاد پہ ہے؟ اس بنیاد پہ ہے کہ ایک لان میں اور جنگل والے لان میں جو فرق ہے وہ ترتیب کا ہے, اس کے اندر حسن کا ہے, جمال کا ہے, ترتیب کا ہے, مرمتوں کا ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اور جب جہاں پر ترتیب ہوگی, جمال کا خیال ہوگا, چیزوں میں ارینجمنٹ ہوگی, چیزوں کے درمیان کوئی لنک جوڑے گئے ہوں گے, وہاں ہم خود بخود ہونے کا تصور نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اور جہاں پر مختلف چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں, تو متضاد چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں, الٹ چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں, تو وہاں ہم یہ ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی یا ایک شخص یا ایک ہستی اس کو کنٹرول کر رہی ہے. تو موجودہ کائنات میں یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی چیزوں میں ایک ترتیب ہے, توازن ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بنی ہوئی ہیں, اور پھر متضاد چیزیں ہم آہنگی سے چلتی رہتی ہیں. تو اس کائنات کا اول العلم عقل والے لوگ جب تجزیہ کرتے ہیں تو ان دو حقیقتوں پر پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے. البتہ یہ بات ہمارے دور جدید میں بھی اور دور قدیم میں بھی لوگوں کو ستاتی رہی ہے کہ ایک ذات اتنی بڑی کائنات بنا سکتی ہے اور اس کو چلا سکتی ہے, یہ سوال لوگوں کو پیش نظر رہا ہے. اور دوسرا سوال جو پیش نظر رہا ہے وہ یہ کہ اگر خدا ہے تو پھر اس میں بیماریاں کیوں ہیں, برائیاں کیوں ہیں, حادثات کیوں ہیں, مصائب کیوں ہیں؟ یہ دو سوال لوگوں کو تنگ کرتے رہے ہیں, اور اس میں ادیان ابراہیمی کی جو کتابیں ہیں الہامی وہ اس کا جواب دیتی رہی ہیں. تو اب اولو العلم میں یہ پہلو بھی شامل کر لیجئے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں, یہ دراصل جو پہلے میں نے تمہید میں بات کی اس کے بھی قائل ہیں, اور اس بات کے بھی قائل معلومات ان کے پاس ہیں جو دین ابراہیمی میں ان کے پاس آئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں, اور اول العلم بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اب تین لوگوں کی گواہی ہے, تینوں سے فرق پڑے گا. اللہ کی گواہی کے اندر تین شیڈز پیدا ہو جائیں گے, اب میں چاہتا ہوں اس کو واضح کر دوں. اللہ کی گواہی ہے علم کی بنیاد پر اور سچائی کی بنیاد پر. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور یہ وہ گواہی قائم بالقسط ہوتے ہوئے دے رہے ہیں, سچائی کے ساتھ, عدل کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں, منصفانہ بات کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا اٹل علم کی بات کہ جو کائنات کی حقیقی ہستی ہے اس نے گواہی دے دی. فرشتوں کی گواہی اس میں ایک شیڈ ایڈ کرتی ہے کہ وہ مخلوق جس نے پوری دنیا کے انتظامات سنبھال رکھے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں. ان کو بھی کسی اور خدا کا حکم نہیں آتا, ان کو بھی صرف ایک ہستی کا حکم آتا ہے. تو یہ گواہی بھی اس میں قائم ہو رہی ہے. اور اول العلم کی گواہی سے یہ شیڈ ایڈ ہو رہا ہے کہ جو بھی عقل اور دانائی سے سوچے گا وہ بھی یہی بات کہے گا. تو یہ تین ہستیوں کی, تین لوگوں کی, تین طرح کی گواہیاں تین پہلوؤں سے اس بات کو مضبوط کرتی ہیں. اب قائمن بالقسط جو ہے یہ جملے کی ترتیب یہ بتا رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ و اول العلم قائمین بالقسط. یہ تینوں کے تینوں عدل پر قائم رہتے ہوئے یہی گواہی دے رہے ہیں. ایسا نہیں کیا گیا بلکہ قائمن بالقسط کہا گیا ہے, یعنی واحد بولا گیا ہے. تو یہ بات صرف اللہ کی گواہی کے بارے میں یہاں آئی ہے, باقی فرشتوں اور اہل علم کی گواہی کے بارے میں قائمن بالقسط نہیں آیا. تو اللہ کی گواہی جب قائمن بالقسط ہے تو ان کی گواہی بھی قائمن بالقسط ہو جائے گی, لیکن ان کی گواہی کے ساتھ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ क्योंकि ये इनका सानवी गवाही है, हकीकी गवाही अल्लाह की है। यानी कोई अगर मिसाल के तौर पर ऐनी शाहिद है और उसकी गवाही के साथ कुछ लोग और गवाही दे रहे हैं, तो असल मसला तो ऐनी शाहिद का है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं किसी हादसे के मौके पर मौजूद था, मैंने अदालत में जाकर गवाही दी, तो आप में से किसी ने कहा कि हाँ साजिद झूठ नहीं बोलता, फ़र्ज़ कर दीजिए, तो मेरी गवाही में आपने तायद कर दी। या आप कहें कि हाँ हाँ मैंने इसको देखा था कि एक आदमी को उठा कर ले जा रहा था, तो ये वाकई वहाँ मौजूद था, ठीक है, तो अब आपकी गवाही अपने मुशाहदे की हो जाएगी। तो इस तरह से वो मेरी मेरी गवाही की तायद करती चली जाएंगी जो ऐनी शाहिद हूँ मैं। तो कायमुल बिलकिस्त में ये बात पेश नज़र है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की गवाही की ये सिफत है और अल्लाह ताला ने ये गवाही इस पहलू से दी। इसके जुमले के मानी कुछ और भी किए गए हैं, तो मैंने अपना नज़रिया बता दिया जो मफहूम है। आगे फरमाया ला इलाहा इल्ला हु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, दोबारा जुमला दोहराया जा रहा है, और वो अज़ीज़ुल हकीम है। पहले जुमला इसी इन्हीं अल्फाज में दोहराया गया है कि शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, और अब उसको दोबारा दोहराया जा रहा है कि ला इलाहा इल्ला हु। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब ये बतौर इस्तदलाल आ गया है। कुरान मजीद में जो जुमले इस्तदलाल के तौर पे आते हैं वो ये कह कर नहीं आते कि मैं दलील दे रहा हूँ, अब इसकी वजह यह है या इसको यूँ समझो, नहीं, बस इस्तदलाल का जुमला आ जाता है। तो अल्लाह ताला जो ये गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, तो उसकी दलील यह है कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं है, और उसकी दलील यह है कि अल्लाह अज़ीज़ व हकीम है। अब ये दलील कैसे बन गई? दलील ऐसे बन गई कि खुदा ताला ने गवाही दी है इस बुनियाद पर कि वो खुद इला है और कायम बिल किस्त है, इसलिए वो सच्ची गवाही दे रहा है। अज़ीज़ व हकीम दो सवालों के जवाब देने के लिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अदियान इब्राहिमी में इसका जवाब दिया गया है दोनों बातों का, कि इतनी बड़ी कायनात कौन संभाल सकता है, और दूसरा सवाल ये था कि इसके अंदर बुराई क्यों है, शर क्यों है और नेकी क्यों है। या नेकी होनी चाहिए, जब अल्लाह एक है तो नेकी होनी चाहिए, और जब फ़र्ज़ कर लीजिए नौज़ बिल्ला सिर्फ शर होना चाहिए। ये समझ नहीं आ रही कि शर और खैर दोनों चीज़ें क्यों मौजूद हैं, उसका जवाब दिया अल्लाह ताला ने। तो फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, तुम्हारे जेन में जो जो सवालात हैं उनको समझो कि अल्लाह ताला की ज़ात अज़ीज़ व हकीम है। अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, ताकतवर है, नहायत कवि है, उसके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, ये कायनात कुछ भी नहीं उसके आगे, वो हर चीज़ को पूरी तरह संभाल सकता है, ये अज़ीज़ होने के अंदर है। अब अज़ीज़ होने के अंदर एक और पहलू है, वो ये कि अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला को इलाह वाहिद नहीं मानेगा उसके साथ मुआख़्ज़ा होगा उसका, अज़ीज़ होने में ये पहलू भी शामिल है। तो जो दावत का मज़मून चल रहा है उसके लिहाज से अज़ीज़ के अंदर यह है कि अगर अल्लाह को नहीं मानोगे तो पकड़ लेगा तुम्हें, और जो इस आयत के अंदर मज़मून चल रहा है उसके पहलू से अज़ीज़ के शेड ये मतलब होगा कि अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को संभाल सकता है, वो कवि और ज़बरदस्त है। अब दूसरा जो हकीम का मतलब है, इसके अंदर भी दोनों पहलू हैं। अल्लाह ताला अगर कोई आदमी खुदा के खुदा होने का इनकार करता है या शिर्क इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला फौरन पकड़ता क्यों नहीं है? अज़ीज़ है लेकिन पकड़ता नहीं है, तो उसकी वजह बताई जा रही है कि वो हकीम है। हकीम का मतलब क्या है? यहाँ पर पूरी एक लंबी बात है जो कुरान मजीद ने अपना तारुफ़ कराया अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने ये कायनात एक हिकमत के तहत बनाई है, एक पूरा अल्लाह ताला का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में अल्लाह ताला ने कायनात को मौत और ज़िंदगी का रंग देकर, खैर और शर की यहाँ पर इस्तीज़ाकारी चलाकर, अच्छे और बुरे लोग पैदा करके, ताकतवर और कमज़ोर लोग पैदा करके, ज़हीन और कुंद लोग पैदा करके, फ़लसफ़ी और अवाम पैदा करके अल्लाह ताला ने एक इम्तिहान का निज़ाम एक बनाया है। इस इम्तिहान के अंदर اللہ تعالیٰ نے ایک لمبے عرصے تک جس کو بیان کیا سورہ البقرہ میں کہ تمہارے لیے اس زمین میں مستقر ہے اور متاع زندگی گزارنے کا الہین ایک وقت تک, تو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈھیل دے رکھی ہے, اس لیے شر پیدا ہوتا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت یہ ڈھیل دینے کا پروگرام نہ بناتے, امتحان نہ لیتے, تو یہاں شر نہ ہوتا. تو حکیم ہونے کے یہ دو پہلو ہو گئے, ایک اس پہلو سے کہ میں فوراً کیوں نہیں پکڑتا, دینونت ہونی چاہیے, سزا ملنی چاہیے, لیکن میں نہیں پکڑتا کیونکہ میں نے ایک مدت تک مہلت دے رکھی, نظام بنا رکھا یہ کہ امتحان ہونا ہے, ایک مدت کے بعد میں پکڑوں گا. اور دوسرا یہ کہ کائنات میں جو شر ہے, جو خرابیاں جہاں موجود ہیں, اس کی وجہ اس کی وہ پلاننگ ہے جس حکمت کے تحت اس نے امتحان کے لیے دنیا بنائی ہے. تو یہاں پر شر ہوگا تبھی تو امتحان ہوگا, یہاں مصیبت ہوگی تبھی تو امتحان ہوگا, یہاں پر بیماری ہوگی تبھی تو امتحان ہوگا. کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور نظام بنا لیتا, تو اس پر بھی اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بنایا امتحان کے لیے گیا ہے تو کچھ نہ کچھ امتحان کے پہلو سے خرابی رکھنی ہی رکھنی تھی, وہ اگر نہ رکھی جاتی تو امتحان کس بات کا ہوتا. یعنی اگر مثال کے طور پر مجھے تکلیف نہ ہو, ہر چیز مجھے میسر ہو, کھانا پینا, جو میں لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ, جو تفریحات مجھے چاہیے وہ موجود ہوں, کوئی کسی کا فرق نہ ہو, سارے ایک جیسے امیر ہوں, سارے ایک جیسے حالات میں شاندار گھروں میں رہتے ہوں, تو میرے اور آپ کو خدا کا انکار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میرے اور آپ کے اندر یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوتا کہ خدا نہیں ہے؟ اور فرض کر لیجئے کہ سارا شر ہی شر ہوتا, کسی ایک لمحے میں بھی سانس نہ ہوتی کسی کو سکون کی, تو تب بھی ہم نے جبرن قبول کر لینا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہمیں, تب بھی نہیں یہ فضا پیدا ہونی تھی. یہ فضا امتحان کی پیدا ہی تب ہو رہی ہے جب کسی کے حالات اچھے ہیں, کسی کے تنگ دستی کے ہیں, کسی کے آرام سے گزر رہے ہیں, کسی کو مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہے بیچارہ, کوئی گھر میں آرام سے سویا ہوا ہے, کسی کو کمانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, کسی کو آرام سے گھر بیٹھے انکم ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا, تبھی امتحان ہوا ہے. تو اس لیے عزیز و حکیم کا یہ جو پہلو ہے یہ توحید کے خلاف جا سکتا تھا, یہ بات کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کیسے چلا سکتے ہیں, اور اس کائنات کے اندر جو خیر و شر موجود ہے یہ توحید کو انکار کرنے کے لیے ہمیں مجبور کرتا ہے. اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دو لفظوں میں دیا ہے. تو چونکہ جن لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے وہ دین ابراہیمی سے واقف ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کا پتہ ہے, اس دانائی کا پتہ ہے, اس لیے ان کے لیے یہ دو لفظ کافی تھے. یہ عربوں کے مزاج کے مطابق ہے, ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے. ہمیں اتنی تقریر کرنی پڑتی جتنی میں نے ابھی کی ہے, شاید اس سے بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اور عربوں کے مزاج میں دو لفظ کافی ہوتے ہیں, ان کا طریقہ یہی ہے. اور پیچھے جو اولی العلم کا لفظ بولا ہے اس میں ہی مجھے تقریر کرنی پڑی ہے, عربوں کے لیے اولی العلم کافی, اس میں سمجھداری اور معلومات دونوں شامل ہیں. لوگ اس کا مطلب علماء لے لیتے ہیں, نہیں, ہر وہ آدمی جو خدا تک پہنچ گیا, جس نے توحید کا سبق سیکھ لیا, وہ صاحب علم ہے. بلکہ جس نے یہ بات دو باتیں سمجھ لیں کہ یہ دنیا امتحان کے لیے اور خدا کو جواب دینا ہے, تو وہ سب سے بڑا عالم ہے, خواہ اسے قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی سمجھ نہ آتا ہو, اس نے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جان لی. اسی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, انما یخشى اللہ من عباده العلماء, حقیقتوں کو جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. وہاں بھی علماء کا مطلب مدرسے میں پڑھے ہوئے علماء نہیں ہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. تو یہاں اولی العلم سے مطلب وہ سمجھدار اور دانا لوگ ہیں, جو ان پڑھ جاہل ہر طرح کے لوگوں میں پائے جاتے ہیں. تو یہ آیت ہے, یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے, کیونکہ وہ اکیلی ایک ہستی ہے جو یہ گواہی دے سکتی ہے. میری آپ کی گواہی جو ہے وہ ثانوی گواہی ہے, استدلال کی گواہی ثانوی گواہی ہے, فلسفیوں کی گواہی ثانوی گواہی ہے, عقلی گورکھ دھندے سے آئی ہوئی گواہی ثانوی گواہی ہے, سیکنڈری لیول کی ہے. اصل گواہی تو خدا ہی کی گواہی ہے, کیونکہ وہ کائنات کا مالک خالق ہر چیز بنانے والا ہے, اور وہ پوری کائنات کے باہر بیٹھ کے ساری کائناتوں سے واقف ہے, اس میں ساری مخلوقات سے واقف ہے. اور اگر کوئی خدا ہوتا تو ضرور اس سے لڑنے آیا ہوتا، یا اس کی بنائی ہوئی کائناتیں اس سے چھیننے کو آیا ہوتا، تو اس کو پتہ ہوتا. تو جب کچھ یہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے اس کی گواہی ہی اصل گواہی ہے. اور اللہ تعالیٰ تسلی دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ گواہی میں نے قائماً بالقسط ہوتے ہوئے دی ہے، سچائی کے ساتھ دی ہے. میں کوئی بات تبدیل نہیں کر رہا ہوں، کچھ چھپا نہیں رہا، کسی اور خدا کا حق مار نہیں رہا. اگر کوئی اور خدا ہوتا تو تمہیں کہتا کہ ہاں اور بھی خدا ہیں، لیکن تمہاری کائنات کا خدا میں ہوں. تو یہ پوری خوبصورت آیت ہے، بہت قوی اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر جو جان ہے وہ عربی جاننے والے محسوس کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال، تو اب اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے ماننے کے قائل نہیں ہیں وہ اچھی طرح جان لیں کہ میں نے عدل اور انصاف کے مطابق جو سچ بات تھی بتا دی ہے. سورہ البقرہ میں بھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جہاں یہ مضمون شروع ہوا تھا، الہکم الہ واحد، اس کے بعد کچھ احکام دیے گئے تھے. اور یہاں پر اسی مضمون کی حکمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ الہ ہونے کا پھر تقاضا کیا بنتا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں یا مضامین کی تکرار جو ہوتی ہے وہ ایک مقام میں ایک پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے، دوسرے مقام پر دوسرے پہلو سے ہو رہی ہوتی ہے. جو یہود تھے بنی اسرائیل، وہ قوانین کے پسند کرنے والے تھے، وہ شریعت، جس طرح ہماری ہندوستان پاکستان کی مسلم امت ہے، یہ فقہ کی پالی ہوئی ہے. ان کو اس بات کا بڑا خیال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے پاؤں کا درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ہاتھ کہاں بندے ہونے چاہیے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہاں تک اٹھنے چاہیے. یہ فقہی مزاج کی بات ہوتی ہے. خواہ نماز میں دل کسی خاتون کے پیچھے سفر کر رہا ہو، لیکن یہ انہوں نے ٹھیک کر لیا، ہاتھ صحیح جگہ باندھ لیا تو سمجھے نماز ہو گئی. جو اہل کتاب کا دوسرا حصہ تھا، نصارہ، ان کے اندر یہ چیز کم تھی. وہ کیفیتوں کے رسیہ تھے، وہ حکمتوں کے رسیہ تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پوری جو انجیل ہے اس کو آج بھی پڑھیں تو اس کے اندر شریعت کا پہلو کم اور دانائی کا، دین کی حکمتوں کا پہلو زیادہ ہے. تو اس لیے وہاں پر قانون کے اعتبار سے الہ کے تقاضے بیان کر دیے تھے، الہکم الہ واحد کے بعد، کہ اب تمہیں یہ احکام، قبلہ تبدیل ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، سارے احکام آ گئے تھے. یہاں اسی مضمون کو 18ویں آیت میں بیان کرنے کے بعد اس کی حکیمانہ پہلوؤں کو لے لیا ہے اور اصل بنیاد بتا دی ہے کہ وہاں میں نے کھول دی تھی بات. میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ الہ کی ہستی ہی وہ ہستی ہے جس کی پھر اطاعت کی جائے گی، جس کو قانون دینے کا حق ہے. اب یہاں وہی بات ان الفاظ میں فرمائی جا رہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. یہاں لوگوں نے عام طور سے ترجمہ کیا ہے اسلام بمعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا مذہب. یہ بات ایک اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اگلی جو جملے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں ذرا مشکل کرتے ہیں. میں دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلے میں اصل بات بتا دوں کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ اکیلا الہ ہے، اور یہی عدل و انصاف کی بات ہے، اور وہ عزیز و حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے، اس نے باز پرس بھی کرنی ہے، حکمت کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں، جس اسکیم کے تحت، جس حکمت کے تحت اس نے کائنات بنائی ہے، اس حکمت کے تحت وہ باز پرس کر کے رہے گا، تو پھر کس کے آگے جھکنا چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی. تو فرمایا کہ دین کی حقیقت، دین دراصل اللہ کے نزدیک خدا کے آگے جھک جانا ہے، خدا کی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا. یہ ہے اس سیاق و سباق میں اس کا اصل مطلب. اب جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے، وہ یہی تو پیغام دیتا ہے. تو اگر آپ اسلام کہہ دیں گے تو معنوی طور پر مطلب وہی ہے کہ اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم خدا کے سپرد کر دیں اپنے آپ کو، خدا کی اطاعت کو قبول کر لیں. تو اس لیے اگر اسلام بمعنی مذہب بول دیں، ایک پہلو سے یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسلام بمعنی تابعداری خدا کی اختیار کرنا ہے، تو دوسرے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن واضح رہنا چاہیے کہ سٹریس اس بات پہ ہے کہ دراصل الہ کی الہ کے آگے تسلیم کر لینا, حقیقی خدا کو مان لینا, یہی دانائی ہے, یہی دینداری ہے. یہ دینداری نہیں ہے کہ آپ الہ تو اس کو مانیں, تابے داری کسی اور کی کر رہے ہیں. تو وہاں الہ کے ساتھ یہ جوڑ دیا تھا کہ حکم اللہ کے چلیں گے, اللہ کے حکم مانو. یہاں جوڑ دیا اس بات کو کہ الہ اگر اللہ ہے تو اطاعت اسی کی ہوگی, فرما برداری اسی کی ہوگی, جھکنا اسی کے آگے پڑے گا. تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ چیزوں کا جو جوڑ ہے قرآن مجید میں, یہی اس کی اس کے اندر کا علم ہے. اس کے جملوں میں بھی علم ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ علم نہیں ہے, لیکن ایک علم اس کے جملوں کے جوڑ میں پڑا ہوا ہے. کہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الہ اللہ تعالیٰ ہے اور پھر بتا رہے ہیں کہ آگے کہ ان دین عند اللہ الاسلام, تو ان دو باتوں کے اندر وہ کیا روح چل رہی ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو ان دین عند اللہ الاسلام, دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے, یعنی خدا کی, یعنی الہ کو الہ مان لینا ہے, الہ کی حاکمیت تسلیم کر لینی ہے, الہ کی فرما برداری کو قبول کر لینا ہے. اب جو اس پیغام سے پہلے جو قومیں موجود ہیں ان کا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ کام یہود نے تو نہیں کیا, نصارہ نے تو نہیں کیا. تو فرمایا کہ فما ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہ, کہ یہ پیغام میرا صدیوں سے یہی ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی ہے. لیکن اہل کتاب نے جو اختلاف کیا تو وہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, یا اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ان کو کوئی دوسرا الہ دریافت ہو گیا تھا, یا اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے الہ نہیں مان رہے تھے, یا اس وجہ سے اختلاف نہیں کیا تھا کہ وہ الہ ہونے کے تقاضوں سے ناواقف تھے. نہیں, اس لیے اختلاف کیا کہ علم کے آنے کے بعد بغین بینہم کا شکار ہو گئے. یہ ہماری اپنی امت کا یہی حال ہے کہ ہمارے ہاں شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث یہ بغین بینہم کے مرض کا شکار ہیں. ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں اصل بات بھول گئے ہوئے ہیں. یعنی پاکستان میں خاص طور سے, باقی میں امت کے علاقوں سے واقف نہیں ہوں, لیکن پاکستان کی اگر حقیقت دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک عالم نہیں ملے گا جس کے پاس شیعہ سنی جا کر اصل دین سیکھ سکیں, ایک بھی نہیں. سب اپنے اپنے مسلک کی دعوت دیتے ہیں, اپنے اپنے مسلک کے لیے بلاتے ہیں, اپنے اپنے مسلک کے لیے لڑتے ہیں, اپنے اپنے مسلک دوسرے مسلک کو کافر اور فلانا اور فلانا. تو یہ جو بغین بینہم کا مرض ہے کہ میں نے آپ پہ چڑھائی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے, آپ نے مجھ پہ چڑھائی کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہے, اس میں پھر کتاب کی پیچھے رہ جاتی ہے, سنت پیچھے رہ جاتی ہے, شریعت منہ دیکھتی رہ جاتی ہے, لوگ اپنے اپنے مسالک میں لگے رہتے ہیں. تو ان کے پاس علم تھا, تورات میں آیا, اب قرآن میں آیا ہے, لیکن یہ صرف اس ضد میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا. اگر مان لیا تو ملت یہودیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امیین بڑے ہو جائیں گے, نہیں ماننا. تو یہ وہ وجہ ہے, یہ وہ مرض ہے جس کو یہاں بیان کیا. اب پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ اہل کتاب سے یہ بات کہی تھی اللہ تعالیٰ نے, اور عربوں سے بھی, کہ بدر میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمہیں چاہیے تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے, تو اس لیے میری بات کو مان لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو تاکہ مغلوبیت سے بچ جاؤ. تو یہاں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں بیان کر دیا ہے کہ اب اللہ کے الہ ماننے میں رکاوٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی ضد میں حقیقت کا انکار کر دیں. تو ایک دوسرے کی ضد میں ان حقیقتوں کو ماننا چاہیے جو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک دوسرے کی ضد میں آ کر یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنے مسلک کی صحت کے لیے, اپنے مسلک کے دفاع کے لیے حقیقتوں کا انکار کر دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو الہ ہونے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے آگے جھک جایا جائے, اور اپنے بغاوتیں, بغین بینہم کے مرض ترک کر دینے چاہیے. تو یہ جملہ اس معنی میں یہاں آیا ہے. بظاہر ان کا جرم بیان ہو رہا ہے لیکن اصل میں علاج بتایا جا رہا ہے کہ بغین بینہم کا معاملہ چھوڑو گے تو اللہ کی تابع داری میں آ جاؤ گے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ دلیل دینے میں اور حل بتانے میں یہ اسلوب اختیار نہیں کرتے کہ اب تمہارے اندر یہ بیماری ہے اس سے نہیں, وہ جملہ بول دیں گے بس, اس کا محل آپ نے خود طے کرنا ہوتا ہے. یہ عربوں کے طریقے میں ایسا ہی ہے. آگے فرمایا وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, تو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا علم آنے کے بعد تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے میں بہت تیز ہے. تو دنیا میں جو بھی ہم اپنی اپنی ضد میں اپنے اپنے مسلک کے اپنے حلقے کے دفاع میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا جو مسئلہ تھا وہ یہ کہ ان کو یہ امی کہتے تھے, اگلی آیت میں ذکر بھی آ جائے گا غالباً امیوں کا, جی اگلی آیت ہی میں ہے. تو اس میں اہل کتاب سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں, ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے. تو اب امیوں کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی, یعنی پچھلے کئی صدیوں سے وہ قریش مکہ کو عربوں کو کہتے آ رہے تھے تم امی ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے, اور اب آ گئی ہے, ان کا پرچم بلند ہو گیا ہے, کیسے تسلیم کر لیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مرض کی طرف قرآن اس کو دوسری جگہ پہ حسدن میں حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے, یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کا شکار ہو گئے ہیں عربوں سے. تو تعلیم یہاں یہ دی جا رہی ہے کہ اصل چیز خدا کے آگے جھک جانا ہے, یہودی یا نصرانی یہ ہونا اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی اطاعت اختیار کی جائے, خدا کی طرف سے آنے والی دین کو قبول کر لیا جائے, یہ اصل بات ہے. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے فرقوں کے دفاع میں لگے رہو. تو فرقوں کے دفاع میں اپنے بغاوت کے معاملے میں جو بھی اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا وہ کیا ہوگا, کل پکڑا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے. سریع الحساب کے معنی دو ہوتے ہیں, ایک یہ کہ کوئی آدمی جلدی جلدی کوئکلی حساب کر دے, یہ مطلب بھی ہے, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ حساب میں بہت تیز, کوئی غلطی نہیں کرے گا, کوئی کوتاہی نہیں کرے گا. یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے والا نہیں ہے کہ ہم اپنے حساب کو اللہ کے حساب پر کنسیڈر کریں. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے تو میں جانتا ہوں, تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. ایک جگہ یہ بھی بیان کیا کہ میں تمہاری شارق سے زیادہ قریب ہوں. اسی جگہ پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ تمہارے میں ان وسوسوں سے بھی واقف ہوں جو دل تمہارے اندر ڈالتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں کہ میرے اندر کا مزاج کیا ہے, میرے اندر کی صلاحیتیں کیا ہیں, میں کن کس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا, وہاں کیا کیا سوالات تھے, کن کن سوالات کا مجھے جواب مل سکا, کن کا نہیں مل سکا, میں کتنا ڈرپوک بنایا گیا تھا, کس خوف پہ میں قابو پا سکتا تھا, کس خوف پہ میں قابو نہیں پا سکتا تھا. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے اور آپ کے جرم اور نیکیوں کا ثواب طے ہوگا اور سزا طے ہوگی. تو سریع الحساب کے اندر یہ سارے پہلو شامل ہیں. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو آج کے دو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خدا کے الہ ہونے پر عادلانہ طریقے پر گواہی دی ہے, اور فرشتوں اور سمجھدار لوگوں کو اس گواہی میں شامل کیا ہے. پھر اس گواہی کے اندر جو استدلال کے طور پر آیت آ گئی اس میں دو چیزیں تین چیزیں منوائی گئیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ الہ ہیں, عزیز ہیں اور حکیم ہیں. ان تینوں سے جو تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو کائنات کا الہ ہے اس کی بندگی کی جائے گی, اس کو چھوڑ کے آپ نہیں جا سکتے, اور اگر وہ الہ عزیز اور حکیم بھی ہے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے. حکمت کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے امتحان پورا پاس کرنا پڑے گا ورنہ مار پڑ جائے گی. تو یہ جو پورا استدلال ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے الہ کے ساتھ, جیسے سورہ البقرہ میں الہ کے ساتھ احکام کو جوڑا تھا, یہاں اسلام کو جوڑ دیا ہے, تابعداری کو جوڑ دیا ہے, فرما برداری کو جوڑ دیا ہے. اسلام کے एक और पहलू है जिसको वाज़े होना चाहिए, लेकिन वो अगली आयतों में मैं चल के वाज़े करूँगा, वो है स्पुर्द कर देना। कुछ लोगों ने यहाँ स्पुर्दगी के मानी भी लिए हैं। स्पुर्द करने का मतलब और इताद करने का मतलब कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन स्पुर्द करने में आखिरी दर्जे की इताद होती है। मसलन मैंने अपने आप को अल्लाह के स्पुर्द कर दिया, अब अल्लाह ताला मेरे ऊपर अच्छे हालात लेकर आएँ, बुरे हालात लेकर आएँ, हादसात कर दें, खौफ का शिकार कर दें, मुसाइब का शिकार कर दें, नेमतों की फरावानी कर दें, खुला देना शुरू कर दें, हर सूरत में मैं अल्लाह से राज़ी रहूं, ये स्पुर्दगी है। ये स्पुर्दगी है, इसमें आप शामिल कर लीजिए सख्त अहकाम दे दें, मुझे कहें कि तुमने फलां आदमी की ग़ुलामी इख्तियार कर लेनी है, बस मैंने अपने आप को स्पुर्द कर दिया है, जो उसने हुक्म दे दिया मानने को तैयार हूँ। तो ये जो बंदगी है ये इलाह मानने के बाद लाजिम है, उसको यहाँ पर बयान कर दिया गया है। और अगर कोई ज़ात इलाह नहीं है तो इस पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, जो ज़ात इलाह है उसके साथ ये करना पड़ेगा। इसको सादा मिसाल में समझ लीजिए, घर में एक शख्स हमारे वालिद होते हैं और एक वालदा होती हैं, तो जो वालिद का मकाम है वो देना पड़ेगा, जो वालदा का मकाम है वो देना पड़ेगा। अपने मुल्क में हम एक बादशाह मुकर्रर कर लेते हैं, उसका जो मकाम उसको देना पड़ेगा। हमने रियासत को एक मकाम दे रखा है तो उसके कवानीन की पैरवी करनी पड़ेगी, वरना जुर्माने होते रहेंगे, जेलें होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा। तो जब हम किसी चीज़ को वो हैसियत दे देते हैं जिसका फिर लाजमी तकाजा होता है कि हम वो काम करें, तो इलाह करार देते ही इस्लाम लाजमी तकाजा है। आखिरी दर्जे में इताअत, स्पुर्दगी वाली इताअत, जिसमें खुदा के हर हुक्म पर राज़ी रहे। 250 साल की इस जद्दोजहद के बाद कि हमने उस दीन को मानना है जो अक्ल पे पूरा उतरे, वो जज्बा बिल्कुल मुस्तहसन है, लेकिन मैं इस बात पे ज़ोर देता हूँ कि दीन हमारा सारा अकली है, लेकिन हम जो अकली एक्सप्लेनेशन देते हैं वो वक्ती होती है। तो 10 साल 50 साल के बाद नई अकल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको उस अकली तौर पर सिर्फ ये साबित करना है कि अल्लाह है कि नहीं है, और ये कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है। जब ये साबित हो जाए तो फिर अकल का लाजमी तकाजा है कि हम अल्लाह ताला के अहकाम की पैरवी करें, बस इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे ही वालिद साहब को वालिद मान लिया है तो बस उनके एहतराम करना पड़ेगा, ये लाजमी बात है। अब वो गलत हुक्म दें सही हुक्म दें, उनका एहतराम कायम रखना पड़ेगा। तो अगर वालिद हैं तो वालिद हैं, इस तरह से बादशाह है तो बादशाह है, आपने ख़ुद मुंतखब कर लिया है या खुदा ने उसको बादशाह बना दिया तो बना दिया, अब आपको या हमारी मुक्तदरा ने बना दिया है तो अब आपको कबूल करना पड़ेगा। कबूल करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो या जेल में जाएंगे या धक्के खाएंगे या नुकसान उठाएंगे। तो अब खुदा के मुकाबले में हमें ये तो मसला नहीं है कि ये नाजायज़ खुदा की अलूहियत है या खुदा को किसी और ने बैठा दिया है, तो हकीकी खुदा है, वो मुनसिफ है, वो आदिल है, वो हकीम है, वो अजीज़ है, तो फिर उसकी उसकी इताअत, उसकी फरमाबरदारी, उसकी बंदगी हमारे लिए इज़्ज़त और अच्छे नताइज की हामिल है। तो खुदा की बंदगी 1000 बंदगियों से बेहतर है जिसमें हम दूसरों के आगे जलील हो रहे होते हैं। यहाँ पर बात को मुकम्मल करता हूँ, अल्लाह ताला खैर से रखे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।